بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بردی کا درود بھیجیں محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
زین محترم، نئی نئی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں دنیا کے اندر اور پاکستان میں، ان میں سے چند پوائنٹس کے اوپر ہم تبصرہ کریں گے اور اس کے بعد آپ کے سوال جواب. شاید گزشتہ 15 دن میں جو سب سے اہم تبدیلی آئی ہے وہ یہ رپورٹ تھی جس کی طرف پریزنٹیشن کے اندر اشارہ ہوا، نیشنل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ رپورٹ، امریکہ کا ایک ادارہ جس کے اندر 16 جاسوسی اداروں کو ملا کر ایک رپورٹ بنانے کی طرف توجہ دی گئی. 16 جاسوسی اداروں نے مل کر ایک رپورٹ تیار کی اور وہ رپورٹ جو ہے وہ ریلیز کر دی گئی. بظاہر ایسا ہے کہ کچھ امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کے لوگوں نے جارج بش کے اوپر اعتراض کیا تھا چند ہفتے پہلے کہ ہم نے پہلے بھی ایک رپورٹ بنائی تھی جو جارج بش نے ریلیز کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ رپورٹ بھی آتھینٹک تھی اور اس رپورٹ کے اندر بھی یہ بات بہت کلیئر تھی کہ ایران کے انٹینشنز جو ہیں وہ ملٹری کی طرف نہیں ہیں اٹامک انرجی کے ذریعے سے. ابھی یوں احساس ہوتا ہے کہ شاید 16 ایجنسیز مل گئی تھیں اور دباؤ بہت زیادہ تھا تو شاید صدر اس کو روکنے میں ناکام رہا، یعنی اگر ایک آدھ ایجنسی کی رپورٹ ہوتی تو شاید وہ ریلیز کر ڈالتے، لیکن بظاہر ایسا ہوا کہ ساری ایجنسیز چونکہ مل گئیں لہذا یوں لگا کہ شاید گورنمنٹ اس کو روکنے کے اندر ناکام رہی اور یہ رپورٹ ریلیز ہو گئی. رپورٹ نے جو چند انتہائی اہم نکات دیے جن کو آپ نے سماعت فرمایا، ان میں سے ایک یہ تھا کہ 2003 کے بعد سے ایران کی کوئی انٹینشن جنگی اسلحہ تیار کرنے کے اوپر نہیں ہے ایٹمی توانائی کے ذریعے سے. البتہ رپورٹ نے کچھ اس طرح سے دکھانے کی کوشش کی جیسے 2003 سے پہلے ایران ایٹمی اسلحہ بنانا چاہتا تھا، لیکن کم از کم 2003 کے بعد کوئی اشارہ موجود نہیں ہے. لیکن چلیے، اتنا ہی کم سے کم ایک کامیابی ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ گزشتہ 4 سال کے اندر اور خاص کر اس مدت میں جس زمانے میں احمدی نژاد موجود رہے، جبکہ پوری دنیا نے ان کے سامنے احمدی نژاد کو اس طرح سے دکھایا جا رہا تھا کہ یہ بہت جو ہے وہ جنگ طلب قسم کے صدر ہیں، کم سے کم یہ بات ثابت ہوئی خود امریکہ کی زبان سے کہ نہیں، اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی، ایران کے پاس کوئی اسلحہ بنانے کا پروگرام نہیں تھا، اور کم از کم گزشتہ 4 سال کے اندر طے شدہ بات ہے کہ ایران نے اس مسئلے کے اوپر محنت نہیں کی. اس رپورٹ کا ظاہر سب سے بڑا فائدہ ایران کو حاصل ہوا، اور فائدہ 3 فرنٹس کے اوپر ان کو حاصل ہوا ہے. پہلا مسئلہ تو سیاسی فرنٹ تھا ان کا، کہ سیاسی لحاظ سے اس وقت جو ہم لوگوں کے ذہن کے اندر کافی عرصے سے کوشچن تھا وہ یہ کہ امریکہ ایران پر اگر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کا وہ کون سا منصوبہ ہوگا جس کے تحت وہ عمل میں لائیں گے. کم سے کم اس رپورٹ کے بعد اب آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ اب نومبر 2008 تک جارج بش اگر اپنے جانے سے پہلے حملہ کرنا چاہیں اب کوئی بہت بڑا واقعہ چاہیے، اب روٹین میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس رپورٹ کے بعد کم از کم اب تک جتنی روٹین کی کاروائی تھی اس کے تحت کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جارج بش 2008 کے نومبر میں ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ جنگ کی کوئی کاروائی کر سکیں، اور اسپیشلی کہ ہم آپ کے سامنے اپریل 2008 کو بہت اہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گزر جائے تو اس کے بعد امکان انتہائی کم ہے. تو ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ فی الحال کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، مگر یہ کہ اچانک کوئی اور چیز پکائی جائے، کوئی اور چیز تیار کر دی جائے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن فی الحال کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جو اس وقت امریکہ کی حیثیت حاکمہ کو ایک موقع دے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کریں. تو ہم سمجھتے ہیں سیاسی لحاظ سے ایران کے لیے بہت بڑی فتح ہوئی کہ ایران کا موقف ثابت ہوا. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ اخلاقی فتح کہ ایران جو بات کئی سال سے کہہ رہا تھا ثابت ہو گیا کہ یہ سچے تھے اور باقی دنیا جو بول رہی تھی وہ جھوٹ بول رہی تھی. یعنی پوری دنیا نے اس طرح سے دکھایا ہے کہ ہم سیاست کے اندر جھوٹ بولنا جائز سمجھتے ہیں. یہ پوری دنیا کا طریقہ کار ہے. بلکہ امریکی صدر تو بل کلنٹن جیسا ہو تو وہ ہر چیز کے بارے میں جھوٹ بولنا جائز سمجھتا ہے. جیسے کہ اس نے اپنے جو تعلقات وغیرہ تھے سب کے بارے میں جھوٹ بولا ہے. تو ان لوگوں کی زندگی کے اندر کم سے کم ایک بات طے شدہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جب آپ بات کریں تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. الحمدللہ رب العالمین جو بات ثابت ہوئی وہ یہ کہ اگر ایرانی حکمران یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں بنا رہے تو ثابت ہوا کہ واقعا نہیں بنا رہے تھے اور ان کا سچ بولنا پوری دنیا کے اندر ثابت ہوا. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اس قسم کی جیت کو کون دیکھتا ہے. ہمارے خیال میں دنیا کے اندر آزاد فکر رکھنے والے کروڑوں انسان ہیں جو اس قسم کی جیت کے اوپر توجہ دیتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی جو مقبولیت پوری دنیا کے اندر ہے اس کے لیے اس رپورٹ نے بہت اچھا گراؤنڈ تیار کیا ہے. تو ہمارے سامنے سیاسی لحاظ سے ایک فتح ہے, اخلاقی لحاظ سے فتح ہے, اور بہت بڑی ایک اور فتح اقتصادی لحاظ سے فتح. اقتصادی لحاظ سے وہ اس طریقے سے کہ پوری دنیا کو امریکہ یہ کہا کرتا تھا کہ آپ ایک ایسے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں جو اسلحہ تیار کر رہا ہے جس کے اسلحے کے نتیجے میں عالمی امن خطرے میں ہے. اس کے مقابلے میں چین اور روس اپنی مصلحتوں کی خاطر البتہ نہ کہ ایران کی ہمدردی میں امریکہ کے اس دعوے کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ محاذرائی کرتے تھے. اب اس رپورٹ کے ذریعے سے بہت واضح ہے کہ روس اور چین کا موقف بالکل صحیح واضح ثابت ہو گیا کہ ہاں یہ جو کہہ رہے تھے یہ بات بالکل صحیح تھی. ایران کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چین اور ایران کے درمیان تیل کے مسئلے کے اوپر, تیل کی تجارت کے معاملے کے اوپر بھی اور تیل کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے بھی ہیوج انویسٹمنٹ جو ہے اس کا اگریمنٹ سائن ہوا. اور رشیا کے لیے طرف سے جو بہت بڑا کام ہوا وہ یہ کہ بوشہر کا ایٹمی پلانٹ, آج کے ڈون میں بوشہر کے ایٹمی پلانٹ کے اوپر ایک چھوٹی سی رپورٹ سمجھ لیں کہ آئی ہے, اگر موقع ملے تو اس کو ضرور پڑھیے گا, جس میں اس نے لکھا ہے کہ بوشہر کا ایٹمی پلانٹ کب شروع ہوا تھا. تقریباً 72 کے اندر یہ پلانٹ شروع ہوا تھا. آپ سمجھ لیجئے کہ 35 سال ہو گئے یہ پلانٹ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو پایا ہے, کیونکہ سر جرمن سیمنز کمپنی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو کمپلیٹ کریں گے. انقلاب کے بعد یہ لوگ چلے گئے تھے. ایک عجیب اس پلانٹ کی کیفیت تھی, جب ایران عراق کی جنگ شروع ہوئی ہے تو یہ پلانٹ تقریباً 40% کمپلیٹ ہوا ہوا تھا اور باقی 60% کے لیے اکوپمنٹ جرمنی کی پورٹ پہ پڑا تھا جب انقلاب آیا. اور کچھ اکوپمنٹ ایسا تھا جو ایران کے اندر بوشہر جہاں پر یہ ایٹمی پلانٹ تھا وہاں پر پیکٹس کے اندر پڑا ہوا تھا, یعنی ابھی اس کی پیکنگ کھولی نہیں گئی تھی. عراق کو بھی پتا تھا کہ ان کا پلانٹ بن رہا ہے. عراق نے اس پلانٹ کے اوپر بمباری کرنے کی بھرپور کوشش کی اور ایران تقریباً 20 سال تک اپنے سائنسدانوں کو اس 40% انکمپلیٹ پلانٹ کو بچانے کے لیے مجبور کیا رکھا رہا. اب سوچ رہے ہیں آپ, سائنسدان ایک ایسے پروجیکٹ کے اوپر کھڑے تھے, پتہ نہیں کتنے سو ہوں گے ہمیں نہیں معلوم, کہ جو 40% تھا 60% باقی تھا, اس 60% کے کمپلیٹ ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن انہوں نے کمٹمنٹ دکھایا اور اس پلانٹ کی حفاظت بھی کی اور اس پلانٹ کو اس 40% کو محفوظ رکھا کہ کبھی تو وقت آئے گا جب یہ پورا ہوگا. اور اب پہلی دفعہ احساس ہو رہا ہے کہ نہیں, اب لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے, کیونکہ رشیا کی طرف سے اس پلانٹ کو رن کرنے کے لیے جو فیول بے اصطلاح ہوتا ہے وہ فیول اب ایران پہنچنا شروع ہو گیا ہے. تو ہمارے خیال میں بہت پازیٹو ڈیولپمنٹ ہے ایران جو اہداف طے کیے تھے ان اہداف کے حصول کے اندر. اسی طرح ایک اور بہت بڑا فائدہ ہوا ہے آئی اے ای اے کو, یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کی جو ادارہ ہے اس کو بہت بڑا فائدہ ہوا کہ اس کا موقف بھی تائید ہوا. اس کا موقف یہ تھا کہ ایران جو ہے وہ پرامن ایٹمی انرجی استعمال کر رہا ہے, اس کے اوپر فی الحال حملہ نہیں ہو سکتا, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں پرامن مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. ہمارے خیال میں اس رپورٹ نے بہت ساری چیزوں کو دنیا کے لیے کم سے کم واضح کیا. اگر اب بھی جنگ ہو اس ایشو پر نہیں ہوگی, کسی اور ایشو پر ہوگی. اب اگر جنگ ہوئی کسی اور چیز کے اوپر ہوگی, کوئی بہت بڑی چیز ہوگی جو نہیں لانی پڑے گی. بہرحال اب یہ ایشو کم سے کم الحمدللہ رب العالمین سیٹل ہوتا نظر آتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا ایران نے اس موقع کو بہت مناسب دیکھا ہوا ہے, ان کے موقف پوری دنیا کے اندر ثابت ہوا ہے, ان کی اسٹریٹجی دنیا کے اندر کامیاب اسٹریٹجی ثابت ہوئی, وہ جھکے نہیں, انہوں نے اپنے موقف کو ثابت کر لیا. اب وقت ہے ایرانیوں کے لیے کہ وہ پیش قدمی کریں. اب وقت ہے کہ چونکہ ان کے پاس ایک اخلاقی فتح ہے, ان کے پاس ایک سیاسی فتح ہے, اب وہ اپنا کاؤنٹر اٹیک کر سکتے ہیں. ان کا کاؤنٹر اٹیک کیا ہوگا؟ جو انہوں نے خلیج فارس کی تعاون کی کمیٹی کے ممبرز کے سامنے رکھا وہ یہ کہ تمام ممالک اپنے تیل کی خرید و فروش کو ڈالر کے سے آزاد کر لیں. ایرانیوں نے ڈالر کے ساتھ اپنے لنک کو مکمل ختم کر دیا ہے, اب ان کی تیل کی تجارت کا ڈالر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ یورو میں خرید رہے ہیں, بیچ رہے ہیں اپنا تیل, یا ین کے اندر بیچ رہے ہیں, ڈالر کے اندر نہیں بیچ رہے. اسی بات کی دعوت دے رہے ہیں وہ خلیج کی تعاون کی کمیٹی کو, گلف کوآپریٹو کونسل کو, کہ وہ بھی یہی کام کریں کہ وہ اپنے تیل کی خرید و فروش کو دوسرے کرنسیز کے اندر کریں اور ڈالر کے اندر نہ کریں. ایرانی گورنمنٹ بہت کلیئر ہے کہ ڈالر ڈی ویلیو ہو رہا ہے. اگر آپ $100 کماتے ہیں اور ایک مہینے میں ڈالر فرض کرنے 4% ڈی ویلیو ہو گیا تو 4% آپ کی کمائی خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, ضائع ہو جائے گی. تو اس وقت ایران کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اس کام کو کر لے. اچھا, اگر اس بات کو سوچیں کہ اگر وہ یہ کام کر گئے تو کیا ہوگا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو فائنینس کا پیٹرن ہے اس کے اوپر بہت بڑی تبدیلی حاصل ہو پائے گی اگر ایرانی اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ تیل کے ایکسپورٹر کو کنوینس کر لیں کہ وہ ڈالر کے بجائے دوسری کرنسیز کے اندر ڈیل کرنا شروع کر دیں. ڈالر کی ویلیو خود بخود گرنا شروع ہو جائے گی. ڈالر کی ویلیو گرنے کے نتیجے میں دنیا بھر نے جو ڈالر کے اندر انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے, یعنی امریکن اکانومی کے اندر جو انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے, اس انویسٹمنٹ کو باہر نکالنے کی کوشش کریں گے. اگر وہ اس انویسٹمنٹ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, امریکہ کے اندر جو آلریڈی ریسیشن کے نزدیک ہے بہت بڑے اقتصادی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا امریکہ کو. اب لگتا ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پچھلے جلسات میں عرض کیا تھا کہ اگر ایسا کوئی بحران آتا ہے تو معاملہ سب کے لیے مشکل ہوگا, اتنی آسانی سے معاملہ نپٹے گا نہیں, کیونکہ امریکن اکانومی اسٹرانگ اکانومی ہے جس کے اندر دنیا کے بہت سارے ممالک انوالو ہیں. اگر وہاں پر ایک بحران آتا ہے تو مثال کے طور پر ہر وہ ملک جو اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں اقتصادی رابطہ رکھا ہوا تھا, ان تمام کے اوپر بھی بحران آئے گا, ان تمام کے اوپر بھی کرائسس آئے گا. لیکن ہمارے خیال میں امریکہ کی اس ظاہری طاقت کو توڑنے کے لیے اس وقت موقع ہے, اور ایرانی بھرپور طریقے سے اس مسئلے کے اوپر کام کر رہے ہیں. اگلے چند مہینوں میں اس کے اثرات ان کو بہت اچھے طریقے سے ظاہر ہوتے نظر آئیں گے. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو ہمارے خیال میں ایران کے لیے اٹیک کا موقع ہے. ایران اقتصادی طور پر جو حملہ کرنا چاہتا تھا کافی عرصے سے, اس اقتصادی حملے کو اس وقت انجام دے سکتا ہے, اور وہ اس کام کو انجام دینے کے تیار بھی نظر آتے ہیں. سعودی عرب کا ایران کی طرف جانا اور سعودی عرب کا ایران کی حمایت کرنا, حتیٰ خلیج فارس کی تعاون کی کمیٹی کا احمدی نژاد کو آبزرور کے طور پر بلانا, یعنی انہوں نے احمدی نژاد, صدر احمدی نژاد کو دعوت دی کہ آپ ہماری تنظیم کے اندر, جو اصل میں عربوں کی تنظیم ہے, اس میں ایرانیوں کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ آبزرور کے طور پر آ جائیں. ہمارے خیال میں یہ بہت بڑی فتح ہے. یہ جو خلیج فارس کی تعاون کی کمیٹی ہے, یہ امریکنز نے ایران عراق جنگ کے دوران ایران کو آئسولیٹ کرنے کے لیے بنائی تھی. ایران عراق جنگ کے دوران بنائی گئی تھی کہ سارے عرب ممالک ایک طرف ہو جائیں, ایران ایک طرف ہو جائے اور ایران گوشہ نشین ہو جائے گا. اور امریکنز کا ارادہ تھا کہ ہم عربوں کو ایران کے نام پر ڈرا ڈرا کے متحد کریں گے, یہ عربوں سے اپنا اسلحہ خرید بکوا لیں گے, ان سے پیسہ بھی نکلوائیں گے اور عربوں کے ممالک کے اندر امریکن بیسز بنیں گی. کافی حد تک وہ اپنے اہداف میں کامیاب ہوئے. لیکن اب یہ عجیب منظر نظر آ رہا ہے کہ وہ جو تعاون کی کمیٹی بنی ہی ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے تھی, اب وہ خود ایران کو دعوت دے رہی ہے کہ آپ آبزرور کے طور پر ہمارے جلسے کے اندر شرکت کریں. ہمارے خیال میں اس میں سعودی عرب کا پازیٹو رول بہت زیادہ ہے, اس میں سعودی عرب نے پازیٹو رول پلے کیا ہے. اور انہی وجوہات پہ میں کہتا ہوں کہ شاید سعودی عرب کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی امریکہ ضرور چاہے گا. امریکہ ضرور چاہے گا چند مہینوں کے اندر اور کچھ سال کے اندر کہ سعودی عرب کے اندر باضابطہ تبدیلی آئے, کیونکہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جلد ہی امریکہ ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچ جائے گا کہ شاہ عبداللہ جس طرح سے اس وقت تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے, یہ چیز امریکہ کے لیے ناقابل قبول بن جائے گی اور ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ عبداللہ کو کہیں نہ کہیں مہار کریں. اور عبداللہ کو مہار کرنے کے لیے میرا خیال میں فی الحال امریکی کوئی تدبیر اس وقت کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے. تو شاید, جو میں اپنے طور پہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید امریکہ کے پاس آخری حل یہ ہوگا کہ وہ عبداللہ کو کہیں نہ کہیں ختم کرنے کی کوشش کریں. اس کام کے بہت سارے طریقے ممکن ہیں, بہت سارے بہانے ممکن ہیں, لیکن اگر ایسا ایک کام ہوگا تو سعودی عرب کے اندر حالات اچھے نہیں ہوں گے, بہت برے حالات ہوں گے. ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ دو ملک یعنی سعودی عرب اور ایران اس وقت کریٹیکل اسٹیج کے اندر ہیں. ایران مضبوطی کے ساتھ قائم ہے لیکن سعودی عرب رسک کے اوپر ہے. اگر وہاں پر کوئی بڑی تبدیلی اس قسم کی آئی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا جیسے عبداللہ کے لیے کوئی مصیبت بننا, تو سعودی عرب شاید کیوس کی طرف بھی جا سکتا ہے, مکمل افراتفری کی طرف جا سکتا ہے. بہرحال اب تھوڑا سا یہاں سے نکل کر پاکستان کے حالات پر, البتہ یہ اشارہ کرتا چلوں بدترین جو سیاست میں ہار اور شکست ہوئی ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو ہوئی ہے, بہت بری شکست. اس وقت کم سے کم یہ مہینہ اس حساب سے مبارک مہینہ ثابت ہوا کہ سیاسی سطح پر, بین الاقوامی سطح کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کبھی بھی اتنے بدنام نہ رہے ہوں گے ایٹمی توانائی کے معاملے میں جتنا اس رپورٹ کے بعد بدنام ہوئے. اور ابھی اگر آپ نے ایک چیز دیکھی ہو جو بہت امپورٹنٹ تھی, نیوز کلپ تھا جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہنری کیسنجر نے یہ کہا کہ اسرائیل نے ہمیشہ ایٹمی توانائی کے معاملے پہ ہمیں دھوکہ دیا ہے. آپ ہنری کیسنجر کو کمبل سمجھے گا, یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا بلڈوزر ہے, یہ اگر کچھ بولتا ہے تو اس کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ ان پرانے لوگوں میں سے ہے, یہ کب وزیر خارجہ تھا امریکہ کا, 70s کے early 70s میں وزیر خارجہ تھا. اس کو انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر شامل ہوئے ہوئے, باضابطہ شامل ہوئے ہوئے 40 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں, اور ریسرچ ورک کرتے ہوئے 60 سال کے قریب ہو رہا ہے. یہ بہت پرانا کھلاڑی ہے, یہ اور ہنری کیسنجر, یہ رچرڈ نکسن, یہ دونوں انٹرنیشنل پالیٹکس کے امریکن پلانر سمجھے جاتے ہیں. تو اگر اتنی بڑے لیول پر پہنچنے والا ہنری کیسنجر یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیلیوں نے ایٹمی توانائی کے معاملے پہ ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیا ہے, تو ہمارے خیال میں بہت بڑی بات ہے. البتہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس نے بات کہی کب ہے اور کہاں کہی ہے. ہر چیز کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر. مثلا اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ ہنری کیسنجر نے یہ جو بات کہی ہے یہ کسی علاقے میں تقریر کے لیے گیا تھا وہاں کہی ہے, تو پھر مجھے دیکھنا پڑے گا وہ تقریر کس ادارے میں کر رہا تھا. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ جو بات ہے یہ اس نے کسی رسالے کے اندر لکھی ہے یا کسی اخبار میں لکھی ہے, تو فوراً یہ دیکھنا پڑے گا کس رسالے اور کس اخبار میں لکھی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ٹاپ موسٹ پہ لے آئیے. اگر یہ بات ہنری کیسنجر نے, ایک رسالہ فورن افیئرز ہے, فورن افیئرز کے اندر لکھی ہے, اس کا مطلب ہے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات بہت خراب ہو جائیں گے. اگر اس رسالے کے اندر لکھی ہے جو 3 مہینے میں ایک دفعہ آتا ہے جس کو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی بائبل کہتے ہیں, اگر اس کے اندر لکھا ہے جس کے اندر اس کے آرٹیکل آتے رہتے ہیں, تو پھر معاملہ بہت خراب ہے. اس کا مطلب ہے امریکن انٹیلیجنس اور اسرائیلی انٹیلیجنس کی ٹھیک ٹھاک بن گئی ہے, معاملہ خراب ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے ہنری کیسنجر نے فورن افیئرز کے اندر جا کر لکھ دیا. لیکن میرا اپنے خیال ہے ایسا ہرگز نہیں ہوا ہوگا, چونکہ ہنری کیسنجر خود پرانا آدمی ہے اسرائیلیوں, صہیونیوں اور امریکنز کے لیے کام کرنے والوں میں, تو اس کے تعلقات اسرائیلیوں سے اتنے نہیں بگڑیں گے, کم سے کم وہ اتنا اظہار نہیں کرے گا. تو یہ کام کسی چھوٹی سی جگہ پہ ہوا ہوگا, جس کا مطلب یہ کہ ہنری کیسنجر یہ کہنا چاہ رہا ہوگا کہ ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے, آپ لوگ اس کو چینج کریں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمیں اچھا نہیں لگا. ہمارا اپنے خیال ہے ایسا ہوا ہوگا. لیکن بہرحال یہ نیوز کلپ ہمارے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے. اب آئیے پاکستان کی طرف. اچھا, پاکستان میں ظاہر جو سب سے بڑی تبدیلی آئی وہ ایمرجنسی ختم ہو گئی. پتہ نہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ آئی اور گئی, مجھے ذاتی زندگی کے اوپر کوئی بہت زیادہ اثر ہوتا نظر نہیں آیا. اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میں ٹیلی ویژن دیکھ ہی نہیں رہا, تو وہ ٹیلی ویژن پہ جیو آئے یا نہیں آئے وہ میرے لیے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. اور ہمیشہ سے ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جو ہم نے جب ایمرجنسی لگی تھی تب بھی کہا تھا, جب بینجی صاحبہ تشریف لا رہی تھی تب بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, ہمیشہ یہ دیکھتے رہیے گا یہ جو سائٹ کے واقعات ہو رہے ہیں یہ تو ہو رہے ہیں, جو اصلی ایشو ہے وہ کیا ہے. چونکہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں میری اور آپ کی توجہات کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اصلی ایشو کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اب دو اصلی ایشو ہیں. ایک اصلی ایشو ہے کہ جو امریکہ ڈیل کروانا چاہتا تھا وہ ڈیل ابھی بھی وہیں پر ہے, وہ ڈیل نہیں ٹوٹی ہے. دیکھیے کتنی خلابازیاں لگائی گئی ہیں, نواز شریف آیا, چیف جسٹس گیا, بے نظیر کا آنا, بے نظیر کا ناراض ہو جانا, پھر بے نظیر کا دوبارہ حامی ہو جانا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام تر تبدیلیوں کے باوجود وہ جو اصلی ڈیل ہوئی تھی مشرف بے نظیر ڈیل, وہ ابھی بھی اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ امریکہ جس شخص کو لانا چاہتا تھا وہ ابھی بھی آ رہا ہے, وہ مشرف کو رکھنا چاہتا تھا وہ ابھی بھی ہے, وہ بے نظیر کو لانا چاہتا تھا وہ ابھی بھی ہے. تو باقی سائڈ میں کیا تھا؟ شاید اس بات کو ہٹانے کے لیے کہ کوئی ان تمام ایشوز کو چیک کرتا رہے اور اس کور کے اوپر توجہ نہ دے کہ جو امریکہ نے کر لیا ہے. اگلے 5 سال امریکہ کے ہاتھ میں ہے پاکستان. مشرف صاحب اپنی جگہ کے اوپر ہیں, بینظیر صاحب اپنی جگہ کے اوپر ہیں, دونوں فٹ ہونا ہے محاذ کے اندر, جبکہ دونوں کتنا ایک دوسرے کے خلاف بول چکے ہیں اور اس بروکر ڈیل کے نتیجے میں پھر دوبارہ اپنی جگہ پر ہیں. یہ ایک ایشو ہے. دوسرا ایشو ہے مشرف کا، پریزیڈنٹ مشرف کا. صاحب ایک بات ماننی پڑے گی، کسی نے وردی پہن کر اتنا فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا جتنا اتنے اتار کے اٹھایا. آپ کو اس کی مہارت ماننی پڑے گی. اس کب سے پریشر تھا اس کے اوپر کہ وردی اتارو وردی اتارو، اس نے سنبھال کے رکھی، وردی نہیں اتاری. اچھا وردی اتارنے کے بدلے میں کیا لیا ہے؟ ایمرجنسی. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بندہ خدا وردی کے ڈیل میں ایمرجنسی نافذ کروا لے گا. اس نے کیا کیا؟ اب کور ایشو کیا ہے؟ کور ایشو یہ ہے، مشرف کے اوپر دباؤ تھا کہ تم وردی اتارو. مشرف جانتا تھا وردی وہ کارڈ ہے جو مجھے استعمال کرنا ہے. صحیح ہے. اتنے سال تک وہ اس کارڈ کو سنبھال کے بیٹھا رہا کہ میں اس کارڈ کو کسی صحیح جگہ پہ استعمال کروں گا جہاں پر میں زیادہ سے زیادہ قیمت لے سکوں، کسی ایسے بزنس مین کی طرح جس کے پاس کوئی کموڈیٹی پڑی ہوئی ہے اپنے ذخیرے کے اندر، گودام کے اندر، اور وہ سوچ رہا ہے کسی ایسے ٹائم پہ نکالنا ہے جب سب سے اونچی پرائز ملے گی. تو اب اس کو پتا تھا کہ میں نے وردی اتارنی تو ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے، لیکن اتارنی ایسے ٹائم پہ جب سب سے زیادہ قیمت لے کر اتاروں گا. کیا قیمت لی اس نے؟ اچھا اب سب سوچ رہے تھے وردی کے بدلے کیا لے گا. مثلا کوئی یہ سوچ رہا تھا وردی کے بدلے 5 سال کی صدارت لے گا، اس نے کہا یہ تو چھوٹی چیز ہے، میں اس سے بڑھ کر بھی لوں گا. کیا کیا لے لیا؟ اچھا اب ذرا سوچئے. اچھا اب ایک اور بات آپ کو کلیئر کرنے کے لیے، جب انہوں نے وردی اتار دی تو کون کون ان سے خوش ہوا ہوا ہے؟ مثلا جارج بش نے کہا بھائی یہ تو ہم، اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، جو کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا. حتیٰ بینظیر صاحب جنہوں نے اتنا کچھ کہا انہوں نے کہا نہیں نہیں ٹھیک ہے، اب ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے چونکہ انہوں نے وردی اتار دی. صحیح ہے. وردی اتارنے کے بدلے کیا کچھ لیا ہے؟ اگلے 5 سال کے لیے صدر ہیں، یہ تو مسئلہ ہو چکا. وہ اس نے وردی اتارنے سے پہلے لے لیا تھا. اس نے کہا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا پہلے یہ طے کر لو کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں، پہلے یہ طے کر لو کہ میں صدر ہوں، پھر میں وردی اتاروں گا، اس سے پہلے میں وردی نہیں اتاروں گا. وہ تو اس نے وردی اتارنے سے پہلے لیا. وردی اتارنے کے بعد کیا لیا؟ وردی اتارنے کے بعد جتنا ایمرجنسی کے اندر گند پھیلایا تھا اس سب کو صاف کروا لیا. ایمرجنسی کی، ایمرجنسی کے نتیجے میں دنیا کا منفور ترین انسان ہو گیا، سب نفرت کرنے لگے. آپ نے میڈیا پہ پابندی لگا دی، آپ نے لائرز پہ پابندی لگا دی، آپ نے چیف جسٹس کو ہٹا دیا، سارا جوڈیشری ایسا تبدیل کر کے رکھا ہے کہ 5 سال تک یہ چو نہ کر سکے. یہ سارے کام انہوں نے کر لیے، ان تمام گند کے اوپر وائٹ واش کیسے پھیرا ہے؟ وردی اتار کے. اب آپ نے دیکھا اس آدمی نے وردی اتارنے کی کتنی بڑی قیمت لی ہے. جو سوچ نہیں سکتا تھا کوئی کہ ایک آدمی یہ وردی اتارے گا تو کتنی بڑی قیمت لے گا، وہ اس نے قیمت لے لی. یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ پاکستان کے، اب جو لفظ ہوتا ہے وہ بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، اصل تو لفظ نہیں کہہ پائیں گے ہم، بہرحال ہوشیار ترین سیاسی لیڈر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. 60 سال میں اتنا ہوشیار سیاسی لیڈر آپ کے سامنے. آپ سمجھ رہے ہیں میں ہوشیار کیوں استعمال کر رہا ہوں، اس کی جگہ بہت کچھ استعمال ہونا چاہیے لیکن ہم لوگ احتیاط کرتے ہیں. تو آپ ہوشیار ترین سیاسی لیڈر کے سامنے کھڑے ہیں. آپ کو اعتراف کرنا پڑے گی یہ بات کہ اس آدمی نے جس طرح اپنے کارڈز کو استعمال کیا ہے، کوئی پولیٹیشین اس کے سامنے وہ توانائی نہیں رکھتا کہ کارڈز کو اس طرح استعمال کرے جس طرح اس نے استعمال کیا. تو میں آپ کی خدمت میں جملہ دوبارہ عرض کر دوں، کسی نے وردی پہن کر وہ فائدے نہیں اٹھائے ہوں گے جتنے مشرف نے وردی اتار کر اٹھائے. بہت فائدے اٹھا لیے انہوں نے اس ترکیب کے ساتھ. لیکن خوبصورت کام یہ ہو رہا ہے، اصل میں بہت بدصورت ہے، لیکن خوبصورت کیا ہے؟ خوبصورت یہ ہے کہ وہ جو اصلی پلان تھا امریکنز کا وہ اپنی جگہ پہ باقی ہے. ان کو ایسی سیویلین گورنمنٹ بھی مل گئی ہے جو 100% تابع ہے، اور وہ ملیٹنٹ بھی ملا ہوا ہے، ملٹری کمانڈر بھی ملا ہوا ہے ابھی تک، جو اگر کبھی اطراف میں حملہ کرنا ہو تو وہ لیڈ کر سکے، وہ لیڈ کر سکے. اور اس خاطر جارج بش صاحب نے کہا کہ یہ بہت قابل اعتماد آدمی ہے اور ہر چیز کے اندر اس کی جو ہے وہ وفاداری کے اوپر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے. اور ساری بیس کیا بنائی؟ وردی اتار دی. جبکہ یہ کوئی نہیں پوچھ رہا کہ وہ جو ایمرجنسی لگائی تھی اس کا کیا ہوا، وہ جو آپ جمہوریت کے نعرے لگاتے تھے ان کا کیا ہوا، یہ جو فضول کا ایک انتخابات ہونے والا ہے اب اس کا کیا ہوگا. اچھا یہ جو انتخابات ہیں ان کی بھی عجیب داستان ہے. چند اسٹیٹسٹکس آپ کی خدمت میں عرض کروں رفلی ایسی، تاکہ آپ کا ایک ذہن بن جائے کہ انتخابات میں کیا کیا ہو سکتا ہے بغیر دھاندلی کیے. ایک تو دھاندلی ہوتی ہے، ظاہری دھاندلی کیا ہوتی ہے بھائی؟ وہ ظاہری دھاندلی یہ ہوئی کہ ضیاءالحق کے زمانے میں کہیں کوئی کانسٹیٹنسی تھی جہاں پر ووٹ پڑنے تھے, تو وہاں جو ایلیجیبل ووٹ ڈالنے والے تھے وہ تقریباً کوئی 22,000 تھے اور بیلٹ باکس میں سے 24,000 نکل آئے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس کانسٹیٹوئنسی میں یہ حشر ہوا تھا وہاں پولنگ اسٹیشن خالی رہے تھے پورے دن. اجنا نے 24,000 ووٹ ڈال دیے تھے. تو یہ تو مطلب بڑا کھلا کام ہوتا ہے, یہ تو بہت ہی کھلا کام ہوتا ہے. یہ ضیاءالحق صاحب کے زمانے میں تو خیر بہت آسانی سے ہو جاتا تھا, ابھی شاید اتنا آسانی سے نہیں ہوگا. مثلا آبزرورز آ رہے ہیں, ہمیشہ آتے ہیں, مثلا 50 کے قریب یورپ سے آ رہے ہیں, پتہ نہیں کوئی 80 کے قریب امریکہ سے آ رہے ہیں. امریکن کونسلیٹ سب کو جو ہے وہ ریگولیٹ کر رہی ہے کون کہاں جائے گا کون نہیں جائے گا, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ تو یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس کے علاوہ کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بالکل ہی اوپن ہو گیا نا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی ڈراما. ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں, ابھی کون بتا رہا تھا, یعنی ابھی ظاہر میں تو اپنے ذہن میں سوچوں کس نے بتایا تھا, آپ کو نام نہیں بتانا چاہوں گا. اس نے بتایا کہ میں نے خود فلاں علاقے میں جا کر 3 ووٹ ڈالے ہیں, اور وہ بندہ کراچی کا ہے اور ذکر کر رہا ہے شماری علاقہ جات کا. یہ ہو رہا ہے سب کچھ, ہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہاں تک بات جاتی ہے. اچھا ابھی فرض کریں یہ سب نہیں ہوا, یہ سب بھی نہیں ہوا کہ جو یہ میں نے بتایا یہ سب ہوتا ہے اور باقاعدہ موجود ہے کہ ہوتا ہے. فرض کریں یہ سب نہیں ہو رہا, 50 آبزرور یورپ کے آئے ہوئے ہیں, 80 آبزرور امریکہ کے آئے ہوئے ہیں, پاکستان کے اندر این جی اوز کام کر رہی ہیں, انہوں نے کہا بنے بھائی ریگنگ نہیں ہونے دیں گے, سب نہیں ہونا, چلو نہیں ہوا. اب کیا ہو سکتا ہے, ابھی دیکھیں کیا ہو سکتا ہے. چند سال پہلے ہم رجوا گئے, سب رجوا میں ہوا اس طرح سے کہ وہاں پہ جو مدرسے کے اندر کچھ لوگ کام کرنے والے تھے وہ کہیں جا رہے تھے چنیوٹ کی طرف, تو ان کو کسی نے مار پیٹ کر ان کی بائک لے لی, مار پیٹ کی بائک لے لی, مارا پیٹا بھی, کچھ پیسے بھی نکال لیے, بائک بھی لے لی. یہ لوگ بہرحال واپس آئے, انہوں نے بتایا کہ بھائی فلاں جگہ پر ٹرن کرتے ہوئے ہمیں مارا پیٹا گیا ہے, بائک ہماری چھین لی گئی ہے. تو علاقے کا جو زمیندار تھا اس سے بات کی گئی کہ بھائی آپ کے محدودے کے اندر آپ کی زمینوں کے اطراف میں یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آ گیا. اس نے کہا خیر کوئی مسئلہ نہیں, کس ٹرننگ پہ ہوا تھا, اس ٹرننگ پہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا, بائک کون سی تھی, بائک یہ تھی, بائک مل گئی واپس, بائک واپس آ گئی. اچھا ظاہر ہے اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہونا ہے کہ کس نے مارا تھا, کون تھا وہ آدمی, اس کا کوئی سوال نہیں کرے, آپ کو بائک مل جائے گی, بائک واپس مل گئی. تو ہم نے پوچھا بھائی یہ کیوں ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا الیکشن آنے والے. انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے, کہنے لگے معاملہ یہ ہے کہ آج دودھ بھی نہیں آیا ہے. انہوں نے کہا بھائی دودھ کا الیکشن سے کیا تعلق ہے, کہنے لگا وہ دودھ والے کی 4 بھینسیں تھیں یا گائے تھیں, میں نہیں جانتا کون سی کو دودھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, ان میں سے 2 غائب ہو گئی. کہ بھائی کیا یہ الیکشن کا موٹر سائیکل اور گائے سے کیا تعلق ہے, کہنے لگے بھائی تعلق یہ کہ الیکشن سے کچھ وقت پہلے یہ ساری چیزیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور یہ سب اس وقت بنتی ہیں, واپس آتی ہیں جب آپ نے ووٹ ڈال لیا ہو, تب آپ کو یہ سب واپس مل جاتی ہیں. یہ ہوتا ہے, گائے چاہیے یا نہیں چاہیے, یہ مسائل ہیں سارے. اچھا یہ سب کھلا ہو رہا ہے. اچھا اس میں وہ نہیں ہوا جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اجنا نے جا کے ووٹ ڈال دی, یہ بھی نہیں کیا ہے. ووٹ آدمی نے جا کے ڈالا اپنے ارادے اختیار سے, شناختی کارڈ ہاتھ میں ہے, لیکن بےچارے کو بلا کے گائے ووٹ ڈال رہی ہے, اصل میں وہ نہیں ڈال رہا ہے, گائے ووٹ ڈال دے تو گائے تو چاہ دے گی وہاں ڈال دے گی. یہ مسئلہ ہوتا ہے. اچھا اور کیا ہوتا ہے, اور بہت خوبصورت گیم ہوتے ہیں, یعنی مثال کے طور پر آپ کرنا چاہیں تو بہت معاملہ اچھا ہے. دیکھیے اب ایک چیز دیکھیے, آخری جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں ایک ہوتا ہے کتنی سیٹس آپ کو ملی, ایک ہوتا ہے کتنے ووٹس آپ کو ملے. ٹھیک ہے, تو جو ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں پاکستان الیکشن کمیشن کی طرف سے, میرے خیال میں پی ایم ایل کیو کو 25.7% ووٹ ملے تھے, تمام ووٹنگ جو ہوئی تھی اس کے 25.7% ووٹس پی ایم ایل کیو کو ملے تھے, پی 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 کو 25.8% ووٹ ملے تھے, 0.1% زیادہ ہی ملے نا, جبکہ پی ایم ایل کیو کے پاس تقریباً لگ بھگ 160 سیٹیں تھیں اور پی 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 کے پاس تقریباً 84. عجیب ہے, جو پرسنٹیج آف ووٹ ہے اس میں پی 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 0.1% آگے تھی اور نمبر آف سیٹس میں تقریباً لگ بھگ 50% کا, اگر یہ اسٹیٹسٹک میں ذہن میں صحیح ہے, 50% کا ڈفرنس بن رہا ہے. اب ایک اور مار کا سنیے, بینظیر کی پارٹی کو پی 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 کو 25.8% ووٹ ملے تھے اور اس کے اوپر 84 سیٹس ملی تھیں, پروپورشنلی دیکھیے گا 11.7, لیس دین ہاف, کس کو ملے ایم ایم اے کو, پی 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 سے آدھے سے بھی کم، چونکہ اگر آدھا بھی ہوتا تو 13% کے لگ بھگ بات پہنچ جاتی، آدھے سے کم ملے. اور نمبر آف سیٹس کتنی ہے؟ 64. پروپورشنلی کتنی ملنے چاہیے تھی؟ 42. یہ ڈرامہ کیا ہے؟ ایک پارٹی کو پرسنٹیج آف ووٹ 25.7 ملے اور سیٹس ڈبل، دوسری پارٹی کو پرسنٹیج میں ووٹس اس سے 0.1 زیادہ ملے اور سیٹس آدھی، اور تیسری پارٹی کو پرسنٹیج میں ووٹس انتہائی کم ملے اور سیٹ 64 ہیں اس کے پاس. یہ سب کیا ہے؟ اس میں کوئی رگنگ نہیں ہے، یہ بیلٹ باکس کھلنے کے بعد کا تذکرہ ہے. اصل میں یہ اس وقت کا تذکرہ ہے جب الیکشن کمشنر کانسٹیٹوئنسیز بنا رہا ہوتا ہے، حلقے بنا رہا ہوتا ہے. حلقے ایسی ترکیب سے بنائے گا کہ جس پارٹی کی جہاں پر اکثریت ہو وہاں حلقے ہی کم ہوں گے، ڈلواتے رہو ووٹ. اب پی 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 نے کتنے ڈلوائے؟ 25.8، اور سیٹ کتنی ملی؟ 84. اچھا یہ حلقے کون طے کرتا ہے؟ چیف الیکشن کمشنر. اس کو کون طے کرتا ہے؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان. اب آپ ووٹ ڈالیے، کتنے ووٹ ڈالیں گے؟ یہ وہ کام ہے جس میں کچھ نہیں ہے. مانیٹر جا کے دیکھے گا، کہے گا بھائی بالکل صحیح ہے، کیا خرابی تھی؟ سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، لیکن یہ ہو گیا. اور یہ آپ جا کے دیکھ لیجیے گا، آج ہی ویب سائٹ پہ دیکھیے گا اسٹیٹسٹکس. حیزم یہ ہے، اگر میں نے 160 غلط کہا، ممکن ہے 120 ہو، پھر بھی پروپورشنلی کام خراب ہے. 25.8 اس کو زیادہ ہے، لیکن اس کی ووٹ سیٹس آدھے یا ون تھرڈ ہے. کیوں ہے؟ ٹو تھرڈ. یہ وہ مشکل ہے جو ہم لوگوں کے سامنے ہے. آپ اس ووٹنگ پروسیس کے اندر کبھی بھی کوئی کارنامہ نہیں کر پائیں گے. اچھا پاکستانیوں کو بھی کم و بیش اس بات کا احساس ہو گیا ہے، سر مارتے رہو ہونا کچھ نہیں ہے. لہذا ابھی ذرا دیکھیں نا، کچھ الیکشن کی گہما گہمی کچھ سمجھ میں آ رہی ہے. کیوں لوگ اتنے بے بس ہو گئے؟ لوگ سمجھ گئے ہیں یہاں کچھ نہیں ہونا ہے، ہر ایک نے اپنا کام کرنا ہے، ہر ایک نے اپنے نعرے لگانے ہیں، اور ان نعروں کے بعد 5 سال کے لیے فارغ ہو جائیں گے. اچھا اب دیکھیے مزہ کیا ہوتا ہے. مزہ یہ ہے، ایک آدمی ایم پی اے بنے گا، ایم این اے بنے گا. پہلے میں نے اس کے اوپر اشارہ کیا، یہ اچھا وہ جب وہ بنے گا تو لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہوگی، لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہوگی. بس ہم فرض کر لیتے ہیں، ایسے ہی یوں سوچ لیتے ہیں، سولجر بازار سے ایک آدمی ایم این اے یا ایم پی اے بن کر چلا گیا، آپ کا آپ نے ایک آدمی کو بھیجا، وہ چلا بھی گیا، ہرو بھی گیا، ہو گیا. اب اس کے بعد آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے اس آدمی سے؟ آپ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یار سولجر بازار میں فلاں سڑک ٹوٹی ہے، سڑک تو بنواؤ. یہی ہے نا، جابس نہیں لگ رہی ہیں، جاب تو لگواؤ. صحیح. اب ذرا اپنے آپ سے پوچھے گا، لیجسلیٹو کاؤنسل یعنی ایک قانون ساز ادارے کے ممبر کا کام کھمبے لگوانا ہے؟ قانون ساز ادارے کا کام ہے قانون بنانا، اس کا کام یہ تھا قانون بنائیے. صحیح. تو یہ کھمبے کیوں لگواتا ہے؟ جاب کیوں دلواتا ہے؟ ہماری پوری جو اسمبلیز ہیں، سینیٹ ہے 100 سیٹس، پارلیمنٹ ہے 372 کے قریب سیٹس، اور باقی پروونشل اسمبلیز ہیں، سب ملا کر 1170 سیٹس بنتی ہیں. 1170 سیٹ. پوچھے گا ان 1170 لوگوں میں سے قانون بنانے کا فن کتنوں کو آتا ہے؟ کتنوں کو قانون بنانا آتا ہے؟ سب قانون کی قاف ہی سمجھ میں آ جائے ان بیچاروں کو، مظلوم ہیں بیچارے. اس لحاظ سے وہاں جاتے ہیں اور جو حشر ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے اسٹیٹس دیکھتے ہیں، آتے کیسے ہیں، ہوتا کیا ہے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ اتنے عقل مند لوگ وہاں پہنچتے کیسے ہیں یہ لوگ. اس کے بعد کرتے کیا ہیں؟ ان کو قانون بنانے کا فن نہیں آتا، اور یہ قانون ساز ادارے کے ممبر ہوتے ہیں. اصل میں یہ قانون بنانے جاتے ہی نہیں ہیں، یہ ان میں سے کچھ لوگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، پیسہ لگایا ہوتا ہے، پیسہ نکالنا. کچھ لوگوں نے، میں نے عرض کیا، اس قسم کے کام کرنے، کھمبے شمبے لگوانے، روڈ وغیرہ بنانی ہے. اس سے بڑھ کر کسی کے ذہن میں کوئی خاص منصوبہ نہیں ہے، یہ سارا کام. اچھا پبلک کیوں یہ کام کرتی ہے؟ مثلا میں اگر، مجھے کوئی کام کروانا ہے، کھمبا لگوانا ہے، روڈ بنوانی ہے، جاب لگوانی ہے، میں اس کے پاس کیوں جاتا ہوں؟ مجھے پتا ہے اگر اس کے پاس نہیں جاؤں، کہیں اور سے جاؤں گا تو ہوگا بھی نہیں. مثلا اگر میں واپڈا کے پاس گیا، میں نے اپنے گاؤں کے لیے اپلائی کیا ہوا کہ بھائی ہمارے گاؤں کے اندر بجلی آنی چاہیے، آ جائے گی ایسی روٹین کے اندر؟ نہیں آئے گی. جب تک میرے علاقے جو کچھ میرے پاس ہے پاور، میں اس کو استعمال کروں، چاہے روڈ میں آئے، چاہے روڈ میں نہ آئے، چاہے پیسہ لگنا ہو، چاہے نہ لگنا ہو، اگر اس نے اپنا جیک لگا لیا تو آئی جائے گی. بہترین مثال یہ ہے کہ جتنے بھی سابق وزراء اعظم آئے، ان کے گاؤں میں جا کے دیکھ لیں، ان کے گاؤں دوسروں سے مختلف ہیں یا نہیں ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں مختلف ہے. اس لیے میں کہتا ہوں وزیر اعظم زیادہ بناؤ تاکہ پاکستان میں کوئی کنسٹرکشن ہوتی رہے، کام چلتا رہے، تو نگراں وزیر اعظم لاؤ ادھر سے ادھر. تبدیلی بہت اچھی ہے اس لحاظ سے کہ بھائی ٹھیک ہے، مثلا وہاں پر گلشن اقبال میں ایک روڈ بن نہیں رہی تھی، وہ جمالی صاحب کا بھائی وہاں رہتا تھا، اس کے صدقے میں روڈ بن گئی کم سے کم. دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے وزیر اعظم تبدیل کرنے کا. بہت سارے کام ایسے نکل آتے ہیں، گاؤں دیہات میں جا کے دیکھیں تو آپ کو صحیح فرق سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یار یہ فرق ہوتا ہے. ایسے یہ صورتحال، عوام کا اعتماد اس سسٹم کے اوپر اٹھ گیا ہے. اب اس اعتماد کی بحالی جو ہے وہ صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کسی طرح سے کریٹ ہو جائے، کوئی ذمہ دار بننا وہ کریٹ ہو جائے، یعنی کسی کا حساب لینا عوام کے لیے ممکن ہو. جب تک یہ کام نہیں ہوگا لوگ اپنے کام میں مشغول رہیں گے. اور اب ایک اور مصیبت ہے ان کے ساتھ، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا دو بنیادی حربیں لوگوں کو مشغول رکھنے کے لیے، یا پیٹ بھر دو یا پیٹ خالی کر دو. دو بنیادی حربیں، کچھ آبادی کا پیٹ بھر کے، کچھ آبادی کا پیٹ خالی کر کے، کچھ کو عیاشی میں ڈال کر، کچھ کو غربت میں ڈال کر. یہ دو بنیادی حربیں لوگوں کو اسی میں پھنسا دیا انہوں نے. کچھ پرسنٹیج وہ ہے جس کو عیاشی میں ڈال کر، جس کے پاس امکان تھا عیاشی کرنے کا، اور کچھ پرسنٹیج وہ ہے جس کو غربت میں ڈال کر انہوں نے دو مقاصد کو حاصل کیا. چاہے وہ جو عیاش ہو، چاہے وہ جو غریب ہو، ان دونوں کے لیے دو انسٹرومنٹ ہیں، ایک فحشا ہے اور ایک میوزک ہے. عیاش ہو وہ فحشا کرے گا اپنے رنگ میں، غریب ہو وہ بھی فحشا کرے گا اپنے رنگ میں. عیاش ہو وہ بھی میوزک پہ جائے گا اپنے میوزک پر، اور غریب ہو وہ بھی میوزک پہ جائے گا اپنے میوزک پر. سب کے سب شیطانی جال کے اندر پھنس رہے ہیں. توڑنے کا طریقہ کار صرف یہیں پر توڑنا ہے. ہم لوگ جب تک، آپ اور میں کون لوگ ہیں؟ آپ اور میں وہ لوگ ہیں جو چینج لانا چاہتے ہیں. ہم لوگ غلط جگہ حملہ کرتے رہیں گے اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں الیکٹرل پروسیس اگر صحیح ہو گیا تو معاملہ صحیح ہو جائے گا. اچھا چیف الیکشن کمشنر آ گیا تو معاملہ صحیح ہو جائے گا. نہیں بھائی، یہاں سے صحیح نہیں ہوگا. یا اگر ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ اگر شیعہ قوم کے پاس یا مثلا باخبر لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا تو معاملہ حل ہو جائے گا، نہیں، یہاں سے حل نہیں ہوگا. ہمارے پاس حل کا صرف ایک راستہ ہے. اب وہ سادہ ترین راستہ یہ ہے جس کو ہم ہمیشہ کہہ رہے ہیں اور آپ ہمیشہ سن رہے ہیں اور اس کی قیمت کم ہو رہی ہے، وہ یہ کہ تقوی اور پرہیزگاری، واحد راستہ، اور کوئی راستہ نہیں. آپ کتنا ہی اچھا آدمی لے آئیں گے، اس کو جب آپ آگے بھیجیں گے تو صرف ایک قانون رہے گا اس کے سامنے، اگر خدا اس کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اگر اس کے دماغ میں خدا نہیں ہے تو پھر ایک مسئلہ ہے. وہ ایک قانون ہے، کہتے ہیں قیمت کم ہو یا زیادہ ہر آدمی کی قیمت ہوتی ہے. بس کسی کو بھی بھیج دیجئے، پاکیزہ، صاف ستھرا، پڑھا لکھا، جاہل، جو بھیجنا ہے بھیج دیجئے. قانون ایک ہی ہے، قیمت کم ہو یا زیادہ بہرحال ہر آدمی کی قیمت ہوتی ہے. صرف ایک صورت میں نہیں ہوتی، کہ وہ کیا ہو؟ اس کے دل میں خدا ہو، خدا کے لیے کرے. اس آدمی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی چونکہ خدا سے حساب کتاب کر رہا، باقی سب کی قیمت ہوتی ہے. چھوٹے میں بکتا ہے یا بڑے میں بکتا ہے، کم میں بکتا ہے، زیادہ میں بکتا ہے، دولت کے لیے بکتا ہے، شہرت کے لیے بکتا ہے، ان دونوں کے لیے نہیں بکا، لذت و لذتوں کے لیے بکے گا، کہیں نہ کہیں بک جائے گا، مگر یہ کہ خدا کے ساتھ، خدا کی خاطر کر رہا ہوں. اب یہ ہم لوگوں کی مشکل کا حل ہے، بہت سادہ ہماری مشکل کا حل. اگر ہم سے کوئی کہتا نا مثلا دولت مشکل کا حل ہے، تو میں سوچتا کم سے کم 50 سال تو چاہیے ہوں گے دولت جمع کریں اتنی کہ دوسروں سے لڑیں. حل تقوی اور پرہیزگاری میں، چاہو تو ایک رات میں ہو سکتا ہے، چاہیں تو ایک رات میں ہو سکتا ہے، نہ چاہیں تو 100 سال لگا لیجیے، نہیں ہوگا. اپنی ہیبٹس چینج کر لیں، اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں. وہ جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، ذکر خدا کے لیے وقت کی نہیں توجہ کی ضرورت ہے. ہمیں توجہ چاہیے، خدا کے ذکر کے لیے توجہ چاہیے. ہم لوگ چند لوگوں کو صحیح کر پائیں، اپنے اندر صحیح ہو جائیں، سب سے پہلے اطراف میں چند لوگ صحیح ہو جائیں، موومنٹ بن جائے گی، موومنٹ بن جائے گی، خدا پرست لوگوں کی موومنٹ اس پاکستان کو صحیح کر سکتی ہے. ادروائز کوئی حل نہیں ہے، یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا، لوگ پستے رہیں گے، نظام کرپٹ ہوتا چلا جائے گا اور کچھ نصیب نہیں ہو پائے گا. بہرحال آپ کے سوالات کے منتظر رہیں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ہاں، ایک سوال کیا ہے، پاکستان ہیز گیون دا ووٹ ان فیور آف اسرائیل ان یو این، ہاؤ ڈو یو سی دس ایکشن؟ ول اٹ لیڈ ٹوورڈز ایکسپٹینس آف اسرائیل فرام پاکستان؟ فی الحال نہیں ہوگا، فی الحال پاکستان یعنی اگر حزب اللہ کی جنگ نہ ہوتی تو شاید اب تک پاکستان ایکسیپٹ کر چکا ہوتا، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہوتا. اصلا حزب اللہ کی جنگ نے بہت ساری ایکویشنز چینج کی، ان میں سے ایک یہ مسئلہ تھا. پوری دنیا کے اندر مسلمان ممالک کا اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا جو ٹرینڈ تھا اس کو بلاک کر دیا، اس کو وہاں پہنچا دیا جہاں شاید 30 سال پہلے تھا. تو اب یہ دوبارہ کوششیں شروع ہو رہی ہیں دوبارہ زمینہ بنانے کی. پاکستان نے پہلے بھی زمینے کے اوپر کافی کام کر لیا تھا، بہت نزدیک پہنچ گئے تھے. یقین فرمائیے اگر جنگ نہ ہوئی ہوتی تو اب تک ایکسیپٹ ہو چکا ہوتا، لیکن اس جنگ نے معاملہ بہت تبدیل کر دیا. فی الحال امکان نہیں ہے، فی الحال یہ چیزیں دوبارہ سے اس پروسیس کو شروع کرنے کی کوششیں کہ جو اسرائیل نے انیشیٹو لیا ہوا تھا اور پاکستان اس کی طرف بڑھ رہا تھا، ہمارے خیال میں اس کی کوشش ہے لیکن فی الحال امکان نہیں ہوگا. سعودی عرب ایران سے اچھے تعلقات کی طرف گامزن ہے. یہ جو افواہ اڑی تھی کہ سعودی جنت البقیع کی تعمیر کرانے کے لیے تیار ہو گئے، اس خبر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ چلیے یہ تو کنفرم ہے کہ افواہ اڑی تھی کسی ریلائبل سورس کی طرف سے، ابھی تک کوئی آتھینٹک رپورٹ ہمارے پاس نہیں آئی سوائے ایس ایم ایس اور ای میلز کے، کوئی بنیادی خبر اس مسئلے کے اوپر موجود نہیں ہے. اچھا دو پاسبلٹیز لے سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح، وہ یہ کہ کسی کو کہیں سے کوئی خبر مل گئی جینوئن نیوز، اس نے ان آتھینٹک چینلز کے ذریعے سے آگے بڑھا دیا، کیونکہ آتھینٹک چینل سے بڑھا نہیں سکتا تھا. یا تو ایسا ہوا ہے، یا ایسا ہوا ہے کسی کو یہ احساس ہو گیا کہ اس وقت سعودیز پریشر میں ہیں، شاید بنا دیں، اس نے ایک جعلی خبر ریلیز کر دی اور اس کو پھیلا دیا تاکہ لوگوں میں ایسی کوئی خبر بن جائے. ایک تیسرا امکان یہ، مومنوں کو ڈسہارٹ کرنا چاہ رہا ہے کوئی، ایک جعلی خبر پھیلائی ہے خوشخبری کے طور پر، بعد میں پتا چلے خبر جعلی تھی، تو سارٹ آف ڈسہارٹنس ہو جائے مسلمانوں کے اندر، ڈس اپوائنٹمنٹ آ جائے کہ وہ نہیں ہوا جو. یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، پاسبلٹیز ابھی بھی ہیں اور ہم نے اشارتاً آپ کی خدمت میں جنت البقیع کے موقع کے اوپر جب ایک سیمینار ہوا تھا اس میں عرض کیا تھا کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں ان کو بنتا دیکھ پائیں گے انشاءاللہ تعالی. تمام پاسبلٹیز ہیں، یہ کام ہوگا، صرف یہ مشکل ہے ابھی ہوگا یا تھوڑا دیر سے ہوگا. یہ میں آپ کو سکون سے کہہ رہا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات، ہم اپنی زندگی میں یہاں سب کچھ تعمیر ہوتا دیکھیں گے، صرف یہ ہے کہ اس سال یا اگلے سالوں. اگر کوئی یہ کہے یہ نیوز بیس لیس ہے، بیس لیس نہیں ہے، افواہ بھی ہے تو اس کے پیچھے وجوہات ہیں، اس کے پیچھے ٹرینڈز ہیں، اور ان ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ خبر صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن شاید جلدی صحیح ہو جائے اس کے اندر ہمیں کوشچن رہے گا. بہرحال ہمارے خیال میں پاسبلٹیز بہت زیادہ ہیں، لیکن ابھی بھی یہ نیوز آتھینٹک نہیں ہے. Have learned that Iranis have protested at Makkah on the pilgrimage of Hajj. Do you consider Hajj as a political event? سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا پالیٹکس کا مطلب کیا ہے. اگر پالیٹکس ڈیفائن ہو جائے تو پھر یہ ڈیفائن ہو جائے گا یہ پولیٹیکل ایونٹ ہے یا نہیں ہے، حج اصل پولیٹیکل ایونٹ ہے یا نہیں. پالیٹکس کیا ہے؟ اگر پالیٹکس یہ ہے کہ میں پاور پر رہوں یا تو پاور پر رہے، تو یہ نفس پرستی ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر پالیٹکس یہ ہے کہ میں حاکم بنوں یا کوئی اور حاکم بنے، صرف جنگ حکومت اور دولت کی ہو، تو سعید الشہدا نے فرمایا خدا تو جانتا ہے نہ ہم دولت کے لیے نکلیں نہ ہم طاقت کے لیے نکلیں. اگر سیاست یہ ہے، اب غور فرمائیے گا، اگر سیاست اللہ کی حاکمیت کو دنیا پر قائم کرنا ہے تو حج سیاسی ہے، پھر حج غیر سیاسی ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایونٹ جس کے اندر 25 لاکھ ایک خدا کے ماننے والے جمع ہو کر اللہ اکبر کہیں، خدا کی وحدانیت کی گواہی دیں، پوری دنیا کے سامنے 25 لاکھ مسلمانوں کی طاقت ظاہر ہو، اس کا ہدف کیا حاکمیت الہی کو پھیلانا نہیں ہوگا؟ اس کا ہدف یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت دنیا کے سامنے ظاہر ہوگی. یہ دیکھو فرزندان توحید، البتہ اس میں بہت سارے کوشچنز ہیں کہ ان کی پرسنل فیلنگز اس وقت کیا ہوتی ہیں، پرسنلی ان کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ نے اپنے کام کو کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات کرنے والے کی بھی اہمیت نہیں ہوتی. خانہ کعبہ کے تھرڈ فلور پہ جائیں آپ، اوپر ٹاپ پر جائیں مسجد حرام کے، نیچے ایک منظر دیکھیں آپ وہ منظر دیکھیں گے نا، آپ کے اوپر دہشت طاری ہو جائے گی، لوگ کیسے گھوم رہے ہیں اس پتھر کے گئے. لوگ کیسے گھوم رہے ہیں اس گھر کے گرد. اور اس کے بعد وہ آئے کریمہ سوچے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا, اللہ نے اپنا گھر بنایا پہلا گھر جو زمین کے اوپر بنا. اور پھر آپ اس عظمت کو دیکھیں کہ اس گھر میں کیا عظمت ہے کہ لاکھوں لوگ اس کے گرد گھوم رہے ہیں, کہاں کہاں سے آ کر, کوئی 10,000 کلومیٹر دور سے آیا ہے, کوئی 5,000 کلومیٹر دور سے آیا ہے, اتنی دور سے آئے اس کام کے لیے کہ اس کے گرد گھومنا ہے. جب وہ منظر آپ کو دہشت دے رہا ہے نا, یہ امپورٹنٹ ہے. یہ امپورٹنٹ نہیں کہ وہ جو گھوم رہا ہے وہ کس نیت سے گھوم رہا ہے, یہ اللہ کا ایک کام ہے جو ہو رہا ہے اور اس نے ہونا ہے. حج اگر اللہ کی حاکمیت کے اظہار کے لیے ہے اور اللہ کی حاکمیت دنیا میں قائم کرنا سیاست ہے, تو پھر یہ 100% سیاست ہے, پھر یہ 100% سیاست, پھر اس کے سیاسی ہونے سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے. اور اگر وہاں پر کوئی پروٹیسٹ کرے اس بات پر کہ حاکمیت خدا کی ہوگی نہ امریکہ کی, تو یہ عبادت ہے, پھر یہ 100% عبادت ہے. یہ کس عبادت کی یاد میں ہے؟ اس عبادت کی یاد میں جس کے لیے رسول خدا نے امیر المومنین کو ارسال فرمایا. سورہ توبہ نازل ہوئی, رسول خدا نے امیر المومنین کو ارسال فرمایا, مولا امیر المومنین حج کے زمانے میں وہاں تشریف فرما ہوئے, لوگوں کے سامنے یہ آیات کریمہ پڑھی کہ اے کفار, اے مشرکین, آج سے تمہارا داخلہ یہاں پر بند ہے, یہ اللہ کی زمین ہے, اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے, بیزار ہے. ہمارے دانش میں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں مردہ باد مشرکین کے اوپر, مردہ باد کفار کے اوپر, یہ امیر المومنین کا اعلان. 1400 سال کے بعد صرف ایک تبدیلی آئی ہے جو اس دور کا سب سے بڑا کفر اور شرک ہے, آج اس کے اوپر مردہ باد کا نعرہ لگ رہا ہے. وہ جو نظریہ تھا اس کو عمل میں لانے کی کوشش کی گئی ہے. 1400 سال پہلے رسول خدا نے فرمایا لات و حبل اور عزا, ان کے اوپر لعنت ہو بتوں کے اوپر, آج کے بتوں کے اوپر لعنت. بت بنے ہوئے, بت ہر دور کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں, نام کے اندر بھی, شکل کے اندر بھی, انداز کے اندر بھی. نمرود کے زمانے کے بت کچھ اور تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون خود ایک بت تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بت سے نہیں ٹکرائے, اس فرعون سے ٹکرائے جو اصل بتوں کی جگہ بیٹھ گیا تھا. حضرت ابراہیم کے زمانے میں بت تھے, حضرت ابراہیم بتوں سے ٹکرائے تھے. رسول خدا کے زمانے میں کفار مکہ ان بتوں کے پیچھے کھڑے تھے, رسول خدا ان بتوں سے ٹکرائے, کفار مکہ سے ٹکرائے. آج کے زمانے میں مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا آج بت کون ہے. ایک چیز دیکھیے گا, تمام دنیا کے اندر اس وقت جو کوشش کی جا رہی ہے اور ہمیشہ سے کرتی جا رہے ہیں کہ خدا کی جگہ کون آئے, ہمیشہ اس بات کے اوپر نظر میں رکھیے گا کسی خاص دور کو مطالعہ کرتے وقت, اس دور میں خدا کی جگہ شیطان نے کس کو کھڑا کیا ہے. شیطان خدا کو تو نہیں آنے دینا چاہتا نا, خدا کی جگہ کسی کو لاتا ہے. آج کے دور میں خدا کی جگہ کون ہے؟ دو باتوں کے اوپر غور کیجیے گا, فرد کی زندگی میں خدا کی جگہ کون ہے, معاشرے کی سطح پر خدا کی جگہ کون ہے. فرد کی زندگی میں شیطان ہمیشہ خدا کی جگہ پر ہوا و ہوس کو لاتا ہے, نفسانی خواہشات کو. انسان خدا کی نہیں سنتا, نفسانی خواہشات کی سننے لگتا ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی ہوا و ہوس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے, خدا کی جگہ اس کو رکھتا ہے شیطان. اس وقت معاشرتی سطح پر شیطان نے خدا کی جگہ رکھا ہے ریاست کو. امریکہ میں جائیے اور دیکھیے تعلیمی نظام میں بچے کو کیا بننا سکھا رہے ہیں. مثلا اسلامی نظام جو تعلیمی نظام ہے اس میں بچے کو صرف ایک چیز بننا سکھاتے ہیں, پرائم آبجیکٹو کیا ہے؟ اللہ کا بندہ, اللہ کا بندہ بننا. انی عبداللہ اتانی الکتاب, حضرت عیسیٰ کا اعلان, رسول خدا کا اعلان, میں عبداللہ ہوں. تمام نظام اس بات کے اوپر ہے تم سب کو اللہ کا بندہ بننا ہے. آپ جا کر ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کے اندر دیکھیے اس میں بچے کو کیا بناتے ہیں, گڈ سٹیزن. گڈ سٹیزن کس کا وفادار ہے؟ اسٹیٹ کا. خدا کی جگہ کس کون چیز آئی ہے؟ اسٹیٹ. اچھا اب یہ بت ہے یا نہیں ہے تھوڑا سا غور فرمائیے گا. ابو جہل نے کیا ڈرامہ کیا, اس نے 4 بت آگے رکھے, لوگوں سے کہتا تھا ان پہ نظرانے چڑھاؤ. اچھا کون نظرانہ کتنا چڑھائے گا یہ کون طے کرتا تھا؟ بت بولے گا, ظاہر بت نے نہیں بولنا. تو لوگ پوچھتے تھے ابو جہل سے کہ بھائی اس وقت بت کو خوش کرنے کے لیے کتنا نظرانہ چڑھانا ہے؟ ابو جہل کہتا تھا بت کے اوپر یہ چڑھانا ہے. صحیح ہے, بت آگے تھا, ابو جہل پیچھے تھا. بت کی عبادت ہوتی تھی, ابو جہل حکم دیتا تھا, اس کو کہتے ہیں بت پرستی. آج اسٹیٹ آگے ہے اور اسٹیٹ کے حاکم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کس کے وفادار بنو, اسٹیٹ کے وفادار. اچھا بیوقوفو, اسٹیٹ کوئی اصلی چیز ہے؟ کس چیز کا نام اسٹیٹ ہے؟ اسٹیٹ تو وہی ہے جو اس کو چلانے والے ہیں, تو ہم عبادت پھر کس کی کر رہے ہیں؟ اسٹیٹ سے وفاداری کر کے در حقیقت ان لوگوں کی بندگی میں مشغول ہیں جو اسٹیٹ کے پیچھے بیٹھے ہوئے اس کو چلا رہے ہیں, اور احمق ہے کوئی سمجھ رہا ہے کہ پارلیمنٹ چلا رہی ہے. پارلیمنٹ کو بھی میں نے حشر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے, امریکہ کا نظام ان کی پارلیمنٹ نہیں چلاتی ہے, امریکہ کے نظام میں ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ چلاتے ہیں. یہ اصل میں بت ہے جس کے پیچھے ابو جہل بیٹھا ہوا ہے, لوگ بت کے سامنے سر جھکا رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں. مغربی تعلیمی نظام اپنے لوگوں کو اس قسم کی بت پرستی میں مبتلا کر رہا ہے. اچھا ہاں, اس میں لکھا ہے کہ اچھا کوشچن ہے, پالیٹکس از ون آف دی امپورٹنٹ آسپیکٹس ان شیعہ اسلام شیعہ, بٹ وی سی نو پراپر موومنٹ ایکشن ان پاکستان, کیوں ناٹ وی آس ٹو ڈو دیٹ ایکسپٹ ٹاکنگ؟ یس شور, کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی سیاست تو اسلام کا, شیعہ اسلام کا, شیعہ کا بہت اہم چیپٹر ہے, ہم پاکستان کے اندر پراپر سیاست نہیں کر رہے, کیا ہم باتیں کرنے کے علاوہ کچھ اور کوئی ایکشن بھی کر سکتے ہیں؟ معمولاً اس قسم کے سوالات ایک طنز کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ایک طنز چھپا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو کام ہو رہا ہے یہ فضولیات ہیں, کچھ اور ہے جو کرنے کا ہے, آپ غلط کر رہے ہو. ممکن ہے یہ طنز ہو. ہمیں صرف ایک بات پوچھنی ہوتی ہے, سیاست میں آنے والے لوگ تربیت شدہ آئیں یا بغیر تربیت کے آئیں؟ اگر بغیر تربیت کے آئیں تب کیا ہوگا؟ تب وہ ہوگا جو اب تک شیعہ سیاست کے ساتھ ہوا ہے. یہ وہ کمی ہے ہماری. ہم نے شیعہ سیاست کی موومنٹ چلائی, اسٹرانگ موومنٹ, وہ کر کے دکھا دیا جو ضیاء الحق کے دور میں کوئی سیاسی جماعت سوچ بھی نہیں سکتی تھی. جب سیکرٹریٹ کے اوپر قبضہ ہوا تو پوری پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہل گئی تھیں کہ مفتی جعفر صاحب نے, چھوٹے سے آدمی نے یہ کام کر کیسے لیا, ضیاء الحق کے سامنے کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا, اتنا بڑا سیاسی قدم اٹھا لیا صرف ایک مشکل کے ساتھ, سیاسی کارکن تربیت کیے بغیر, سیاسی بصیرت دیے بغیر. ہو گیا واقعہ, صرف بعد میں مصیبت اٹھانی پڑ گئی کہ ہم اس واقعے کے نتائج جھیلنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. میں نے کہہ رہا واقعہ غلط ہوا, واقعہ شاید ایک ریئیکشن کے طور پر صحیح ہو گیا, لیکن ہمیں اس سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ اب جب کاؤنٹر میں اسٹیٹ حملہ کرے گا تب ہمارے ساتھ کیا کرے گا. نہ اس کے بعد جو انہوں نے کاؤنٹر کیا تو ہم آج تک نہیں سنبھل پائے, آج تک ہماری بنیادیں لرزی ہوئی ہیں سیاسی میدان کے اندر, ہم کچھ کر ہی نہیں پائے اس کے بعد سے لے کے اب تک. کیوں نہیں کر پائے؟ بغیر سیاسی تربیت کے مصیبت یہی رہے گی. اچھا آپ کرنے کا کام کیا تھا؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں, اصل میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں ہم کر کیا رہے, ہم پورے پاکستان کے اندر شیعہ سیاسی کلچر کو تربیت دے رہے ہیں. ہمارے لیے یہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس ہال کے اندر اس وقت کتنے لوگ بیٹھے, ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کا ریکارڈ ہوا ہوا کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ ہمیں یقین ہے کہ ہم سیاسی تربیت کر سکتے ہیں, حتیٰ اتنے چھوٹے کام کے ذریعے سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے جو اب تک نہیں ہوا تھا. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, پورے پاکستان کی شیعہ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, اب تک ایسا کام نہیں ہوا تھا. ہاں بہت چھوٹے چھوٹے پیمانوں کے اوپر دس بیس لوگوں کے درمیان شاید ہوا ہو, اب تک حتیٰ اتنی کم, یہ کوئی زیادہ وسعت نہیں ہے جو اس وقت بھی ہو رہا ہے کہ ریکارڈ کہا جاتا ہے کتنے لوگ تھے ہمیں اندازہ ہے, اب تک اتنا بھی نہیں ہوا تھا. یہ وہ کام ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں سیاسی تربیت ہو, سیاسی معاملات, سیاسی ایکویشن سمجھ میں آئے, چیزیں کیسے تشکیل پاتی ہیں, اگر ہمیں کرنا ہو کوئی کام تو وہ کام کتنی لمبی مدت میں کرنا پڑے گا, کس طریقے سے کرنا پڑے گا. ذاکر نائک نے کھلے مجمع میں یزید کو رضی اللہ کہا اور امام حسین اور یزید کے درمیان جنگ کو ایک سیاسی جنگ سے تعبیر کیا. ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یار اسے بہت کچھ کہنا چاہیے اور لوگ ریئیکشن دے رہے ہیں. اس میں دو پاسبلٹیز ہیں, اس کے اوپر ہم کسی علیحدہ تقریر کے اندر بھی کبھی اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے. دو پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ مثلا ایک پلانٹڈ آدمی ہو جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ ایک ایسے موقع پر جا کر یہ حرکت کرے. ہمارے خیال میں شاید اس کا امکان کم ہے کہ ایک پلانٹڈ آدمی ہو جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ یہ کام کرے. ہمارے خیال میں معاملہ ایک اور مشکل ہے. جب بھی کوئی اہل بیت سے ہٹ کر علم حاصل کرے گا وہ اس مصیبت میں پھنسے گا. ہمارے خیال میں مصیبت یہاں پر ہے, قرآن بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا. اس انسان نے قرآن کے اوپر محنت کی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اس کا حافظہ بہت اچھا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, انگلش کم و بیش صحیح اچھی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ ڈسکشن میں مہارت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن صرف ایک مشکل ہے, رسول خدا کے فرمان پہ عمل نہیں کر رہا. رسول خدا نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی, یہ اس فرمان کے اوپر عمل نہیں کر رہا. زیارت جامعہ کے اندر ایک بہت خوبصورت جملہ ہے, بہت اچھا لگا, فرمایا من آتاکم نجا ومن لم یاتکم ہلک, جو آپ تک پہنچ جائے گا نجات پائے گا, جو آپ تک نہیں پہنچے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. بہترین مثال یہ شخص ہے, محنت کر رہا ہے, تقریریں کر رہا ہے, پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا رہا ہے, ذاتی طور پر ہلاکت سے دوچار ہو رہا ہے. کیوں ہلاک ہو رہا ہے؟ من آتاکم نجا ومن لم یاتکم ہلک, جو آپ تک پہنچے گا نجات پائے گا, جو آپ تک نہیں پہنچے گا کبھی نجات نہیں پائے گا. اچھا, ممکن ہے اس دوران ایسا ہو گیا ہو کہ اس کے ذریعے سے کئی لوگ مسلمان بھی ہو گئے ہوں. ہو گئے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, خدا نے جب کوئی کام کروانا ہوتا تو کروا لیتا ہے, اس ذات کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جو کر رہا ہوتا ہے. ممکن ہے اس کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ ایک آدمی ہے, معقول ہے, اس کے ذریعے سے بہت سارے کام ہو گئے, ہو گئے ہوں, لیکن ذات کے اندر ایک مصیبت ہے. کیا ہے؟ رسول خدا کے فرمان پہ عمل نہیں کیا, عترت کے اوپر توجہ نہیں دی. نہیں دی, پھر یزید کا دوست ہے, یزید کا دوست ہے. رسول خدا نے قانون دیا, جو جس کو پسند کرے گا اس کے ساتھ محشور ہوگا. یزید کے ساتھ محشور ہو رہا ہے کون سا شخص؟ جس کی تبلیغ کے نتیجے میں ممکن ہے سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے. من آتاکم نجا من لم یاتکم ہلاک. لکھا ہے آپ سعودی عرب کی دعوت جو کہ احمد نجات کو دی گئی, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ سے ایران سے تیل کی برآمدگی تو نہیں ہے؟ نہیں, سعودی عرب مجموعی طور پر ایران کے نزدیک جا رہا ہے, اور ایک جیسچر تھا عبداللہ کا کہ اس نے ایرانیوں کو اپنے نزدیک رکھنے کے لیے اور ایک قدم اٹھایا. احمد نجات نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور یہ اچھا ایک نیا جسے کہتے ہیں بلبلہ ایجاد ہوا, اور بہت اچھا ایک قدم انجام پایا. میں عرض کر رہا ہوں, میں اسی خاطر ڈر رہا ہوں کہ اتنا کی کنٹری امریکہ کے ہاتھ سے آہستہ آہستہ نکل رہا ہے, یہ امریکہ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا. پھر دیکھیے ایک اور سوال ہے, ایران و سعودیہ تعلقات سے جہاں عراق و پاکستان فرقہ وارانہ تشدد میں کمی تو آئی ہے, مگر ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ اس سے القاعدہ اور دیگر شیعہ مخالف تنظیمیں تقسیم ہو گئیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں ایک بنیادی معاملہ ہے, وہ یہ کہ سعودی یعنی آل سعود, سعودی عرب کی حاکم ہیئت حاکمہ, شاہی خاندان اس وقت وہابیت سے دور ہو رہا ہے. خود جو شاہی خاندان ہے وہ وہابیت سے دور ہو رہا ہے. سعودی عوام شاید وہابیت سے دور نہیں ہو رہے ہوں گے, لیکن شاہی خاندان اب وہابیت سے دور ہو رہا ہے. تو جہاں تک شاہی خاندان وہابیت کو سپورٹ کرتا تھا اب نہیں کر رہا. اب پوری دنیا کے اندر پہلے جو شاہی خاندان کرتا تھا اب نہیں کر رہا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ, اور یقیناً ایسا ہو رہا ہے کہ سعودی انڈیویجولز ابھی بھی وہابیت کو سپورٹ کر رہے ہیں, مکمل سپورٹ کر رہے ہیں, وہ ابھی بھی پیسہ لگا رہے ہیں, ابھی بھی اسلحہ بھیج رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں. تو یہ جو انہوں نے لکھا کہ شیعہ مخالف تنظیموں کے اندر ایک اختلاف ابھرا ہے, اختلاف یقیناً ابھرا ہے, لیکن وہابیت کے اندر ابھی بھی اپنی طاقت باقی ہے, کیونکہ وہ صرف سعودی خاندان سے نہیں لے رہے تھے, سعودی عوام سے بھی لے رہے تھے. وہ ریسورسز ابھی بھی ان کے ساتھ باقی ہیں, تو وہ ان ریسورسز کو استعمال کریں گے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سی آئی اے یا امریکن ایجنسیز انڈائریکٹلی بھی ان اداروں کو دیں گی جو بظاہر خود امریکہ کے خلاف ہیں, کیونکہ یہ لوگ بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو امریکہ کے حق میں جا رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر القاعدہ واقعاً کوئی کام کرے اور شیعہ کے خلاف کام کرے عراق کے اندر, تو درحقیقت یہ وہ کام ہے جو امریکہ بھی کرنا چاہ رہا تھا, تو امریکہ ممکن ہے انڈائریکٹ بجٹ ان کو بھی دے تاکہ یہ اس کام کو انجام دے سکے. اس طرح پوری دنیا کے اندر انجام پا سکتا ہے. پارچنار کے حالات و واقعات پر کچھ روشنی ڈالیں. پارچنار بری جگہ پر ہے, پارچنار پھر دوبارہ تیار ہو رہا ہے, پھر دوبارہ مصیبت ہوگی. ایک مہینے سے زیادہ ہو رہا ہے پارچنار پشاور کا راستہ ابھی تک کھل نہیں پایا ہے. وہاں پہ حالات بہت سخت ہیں, ٹینشن ابھی بھی بہت ماؤنٹڈ ہے. میرا نہیں خیال اگلا مہینہ سکون سے گزرے گا وہاں پر. چونکہ محرم آئے گا اور محرم کے اندر وہ کلیشز جو ہیں وہ پھر دوبارہ ابھر سکتے ہیں. اور ابھی یہاں پر بہت کچھ سوچنا پڑے گا. میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, عین ممکن ہے کہ پاکستان کی جو اندرونی ہیئت ہے, اندرونی حاکم طاقت ہے, وہ اس ایشو کے ذریعے سے پورے پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہی ہو. عین ممکن ہے اب ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو شاید اس کو کنٹرول کر لیں, لیکن اگر ان کا معاملہ پورا نہیں ہوا تو وہ اس کو بڑھائیں گے. ابھی میرا اپنا یہ خیال ہے ٹینشن ابھی بھی پارا چنار کے اندر رہے گا, باہر نہیں آئے گا. میرا اپنا یہ خیال ہے پارا چنار کے حادثات پورے پاکستان کو متاثر ابھی نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اندرونی طاقتیں ہیں ان کی مصلحت اس وقت فساد مچانے میں نہیں ہے. اس وقت ان کی مصلحت فساد مچانے میں نہیں ہے. انہوں نے گراؤنڈ تیار کیا ہوا تھا کہ اگر ضرورت پڑتی تو وہ مچا دیتے, لیکن فی الحال بھی نظر آ رہا ہے کہ جیسے ان کی مصلحت فی الحال ابھی فساد مچانے کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ کنٹرول کرنا چاہیں گے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ پارا چنار کو کنٹرول کریں گے. ٹینشن بہت زیادہ ہے, متحارب گروہ ابھی بھی ایک دوسرے کے سامنے, ایک اور جنگ ہو سکتی ہے, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت اندرونی ہیئت کی, اندرونی حاکموں کی مصلحت اس کو کنٹرول کرنے میں ہے. تو وہ پارا چنار سے زیادہ آگے نہیں پھیلائیں گے اس کو اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن خود پارا چنار اس وقت بہت ٹینشن میں ہے, وہاں پر بہت سارے مسائل ابھی بھی بنے ہوئے. بس کوئی جماعت اسلامی کے اندر شرکت کرنے والے مخلصین کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ اتنے مخلص لوگ ہیں بےچارے. ہاں یہ بےچارے مخلص لوگ ہیں, لیکن ایسی جگہ پہ پھنسائے گئے جہاں سے نکل نہ سکیں. انہوں نے لکھا ہے کہ جیو از سیٹ ٹو بی ورکنگ انڈر یو ایس اے, ہاؤ مچ دس از دس اینڈ وٹ ڈو یو سی اباؤٹ دس. ہاں یہ دس دو تین دفعہ آ گیا. تو ان کا اصل دعویٰ, انہوں نے ایسی بات یہ کہی ہے کہ جیو شاید, جیو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ امریکہ کے اندر کام کرتا ہے امریکہ کی مصلحتوں کے لیے. یہ عرض کرتا چلوں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جیو نے کلچرلی وہ تمام کام کیے جو امریکن مصلحتیں تقاضا کر رہی تھیں, اس میں کوئی شبہ نہیں. جیو نے کانٹیکٹ سائن کیے امریکن انسٹیٹیوٹس کے ساتھ کچھ خاص قسم کی پروڈکشنز کے لیے جس کے اوپر امریکہ سے فنڈ آیا, اس کے اندر بھی کوئی شبہ نہیں. جو بھی میڈیا کے اندر تھوڑا بہت ادھر ادھر سرگوشیاں کرنے والا ہے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ جیو نے سارے کام کیے. ہاں یہ کہ جیو اس وقت عطاب میں بھی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جیو عطاب میں نہ آتا اور چھوڑ دیا جاتا تو جیو کا لانگ ٹرم سارا مستقبل ختم ہو چکا ہوتا. ایک جیو کا اپنا کردار ہے جو ایک ثقافتی کردار ہے. جیو کا ثقافتی کردار مکمل امریکہ کے تابع ہے, مکمل اداروں کے تابع ہے, مکمل ان کی ثقافت کے تابع ہے. جس وقت چاہیں گے اس کام کو کریں گے. ایک اس وقت مشرف صاحب کی اپنی حکمت عملی ہے جس کے اندر میڈیا کے اوپر پابندی لگنا ضروری تھی. آپ کے خیال میں اگر وہ جیو پہ پابندی نہ لگاتے تو کیا جیو کا مستقبل باقی رہ جاتا؟ یعنی آپ اور ہم کیوں یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر مشرف نے پابندی 10 پہ لگا دی ہو اور ان میں سے ایک جیو بھی آ رہا ہو تو وہ جیو کو علیحدہ نکال دے. اگر علیحدہ نکال دے تو جیو باقی بچے گا؟ پھر فرض کیجئے آج امریکہ اجازت دلوا دے جیو کو کہ بھائی مشرف صاحب آپ نے 10 پہ پابندی لگائی تھی, 9 پہ آپ باقی رکھیں, جیو کو چھوڑ دیں. پھر جیو کا ریپوٹیشن کیا رہے گا؟ جو اس کا رول ہے وہ کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے گا, پھر وہ قبول کریں گے لوگ اسے. ابھی جیو اپنے آپ کو ہیرو بنانے میں شرکت کر رہا ہے, کل ہیرو بن کے سامنے آئے گا اور کہے گا ہم وہ ہیں جس نے آزادی رائے کی خاطر اتنی اتنی قربانیاں دی ہیں. ہم اور آپ بہت کم مدت کے لیے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور دشمن کو بھی سمجھتے ہیں, وہ بھی کم مدت کے لیے دیکھ رہا ہے. وہ کم مدت کے لیے نہیں دیکھتے, وہ بہت لمبی مدت کے لیے دیکھتے ہیں. وہ جیو کے ممکن ہے 4 مہینے قربان کروا دیں, اپنی ساری مصلحتوں کو کسی اور طریقے سے حاصل کروا لیں اور بعد میں زیادہ بڑا چیمپئن بن کر اس کو میدان میں دوبارہ اتار لیں اور وہ اپنے کام کو کریں. میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اصلی ایشو کو پہچانیے. جو اوکیشنلی ہو رہا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اپنی انویسٹمنٹ نہیں کیجیے, اصلی ایشو کو دیکھنے کی کوشش. اصلی ایشو کیا ہے؟ جیو کلچرلی پولیٹیکلی امریکن مصلحتوں کے تابع رہا ہے اور ابھی بھی رہے گا, جب واپس آئے گا تو اور دھڑلے سے آئے گا. اس کو یہ وہ اصلی چیز ہے. باقی یہ ٹیمپرری 4-5 مہینے گزرتے ہیں, گزر جائیں گے, یہ دوبارہ واپس آئے گا. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بند نہیں ہوگا. چل تو ابھی بھی رہا ہے, چل ابھی بھی رہا ہے تو یہ بند نہیں ہوگا, یہ واپس آئیں گے. اچھا ایک اور بات بھی عرض کروں, چلیے فرض کیجئے بند ہو گیا, ایک چینل بند ہونے سے کام بند ہو جاتا ہے؟ فرض کریں ایک چینل بند کر لیا آپ نے, کام بند ہو گیا. اتنی سیاسی تنظیمیں کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں, کیا لوگ ختم ہو جاتے ہیں؟ لوگ مر جاتے ہیں؟ لوگ مر نہیں جاتے, ایک نئے نام کے نیچے آ جاتے ہیں, اس کے نیچے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کیوں اتنے کم نظر ہوں کہ ہم یہ سوچیں کہ چار مہینے میں یہ ہوا ہے, ہم یہ کیوں سوچیں کہ اس ایک چینل کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ نہیں, دس چیزیں پاسبل. اگر مجھے کوئی کام کرنا ہو تو میں دس چیزیں استعمال کروں گا, اور ایک اور ہوشیاری یہ کروں گا جو چیز میری لوگوں کے سامنے کشف ہوتی چلی جائے میں اس کو چینج کرتا چلا جاؤں گا. اپنے مہرے اگر پٹ گیا ہے تو پھر اس کو کیوں نہیں تبدیل کروں گا؟ اسے تبدیل کروں گا, ایک نیا مہرہ لے کر آؤں گا. اب لوگوں کی